ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرو، اور اسی طرح دایاں پیر بھی استعمال کریں۔ جیسے بیت الخلا جانا ہے تو دایاں پیر نہیں داخل کریں گے، گندی جگہ جا رہے ہیں، بایاں پیر۔ باہر نکلیں گے تو بہتر جگہ میں آ رہے ہیں تو دایاں نہیں۔ یہ اصول ہر کام میں ہے۔ جوتا پہنیں گے تو پہلے دایاں پھر بایاں، مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے دانا پیر ڈالیں گے پھر بایاں، باہر آئیں گے تو مسجد سے باہر آ رہے ہیں، یہ اچھی جگہ سے نسبتاً ہلکی جگہ پہ آ رہے ہیں تو بایاں پیر باہر نکالیں گے۔ حتیٰ کہ داڑھی میں کنگا کریں گے، پہلے دائیں پھر اس کے بعد بایاں پھر اس کے بعد درمیان۔ ہر عمل میں سنت کا اہتمام، یہ اہتمام ہم کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کو راضی کرنا، کچھ اور مقصد نہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، فاتبعونی، آپ کہہ دیجیے ان سے کہ میری اتباع کرو، بس کامیابی کامیابی ہے۔ تو ہر اچھا کام، کھانا کھا رہے ہیں دانے ہاتھ سے کھائیں، بائیں سے شیطان کھاتا ہے، کھلی سے پاک میں ہے، ویسے ہی استنجا کرنا ہے تو بایاں ہاتھ استعمال کریں، دایاں نہ استعمال کریں۔ پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، دانا ہاتھ استعمال کریں۔ حتیٰ کہ اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی طرف اشارہ کرنا ہے، حدیث پاک کی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے، دین کی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے، اشارے میں بھی دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے تو دانا ہاتھ استعمال کریں۔ دانے ہاتھ کے استعمال کی اتنی اہمیت ہے، اچھے اور برے کام۔ کسی بزرگ کی طرف اشارہ کرنا ہے، دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ مسجد کی طرف اشارہ کرنا ہے، دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ دیکھیے کتنی سنت کتنی آسان ہے، کوئی محنت ہے کیا اس میں؟ بس دھیان رکھنا ہے، صرف ایک دھن اور ایک دھیان پیدا ہو جائے، ایک دھن، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، سنت کا اہتمام کرنا ہے، ہر عمل میں یہ فکر پیدا ہو جانا، یہ دھن پیدا ہو جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا اس عمل میں، بس۔ اور دھیان پیدا ہو جانا کہ کسی وقت غفلت نہ ہو، بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اور راضی کرنے کا مقصد، راضی کرنے کا طریقہ صرف اور صرف سنت کا اتباع ہے، کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، اللہ کو یہی پسند ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی وہ اس نے اللہ کی اتباع کی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ ہاتھ رکھتے ہیں ورنہ مکھی گر جائے گی اندر، ایسے الٹا والا، یہ والا ہاتھ، ہاں یہ والا، یہ کون سا ہاتھ ہے؟ سیدھا ہے نا، یہ الٹا ہاتھ ہے، الٹے والے ہاتھ کو الٹا کر دیں، ایسے اور آواز بھی نہ نکلے۔ حدیث پاک میں جو جمائی آتی ہے وہ باسی، جسے کہتے ہو باسی یا جمائی، اس میں فلا تقل ہا 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 کی آواز جو اور دور سے ایسے انگڑائی لے کے اور ہا ہا کر کے منع ہے۔ حدیث پاک، یہ سب آداب زندگی ہیں جن کو اپنانا ہے، انہیں باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر نوازشات فرماتے ہیں، عنایات فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اب ہمارا یاد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے، اور حج سے، زکات دینا سے، یہ سب اللہ کی یاد ہی کرنا، ایسے ہی گناہ سے بچنے سے، گناہ سے بچنا بھی ہے اللہ کی یاد. ایک ذکر مثبت ہے اور ایک ذکر منفی ہے، تو ذکر منفی بھی انتہائی ضروری ہے جتنا ذکر مثبت ہے، عبادات کرنا اور گناہ سے بچنا، دونوں تار مل کر بلب روشن ہوتا ہے. بجلی کا تار اگر صرف پازیٹو والا ہو، مثبت تار، اور کوئی کہے کہ نیگیٹو کی تو کیا ضرورت ہے، نیگیٹو نیگیٹو چھوڑ، کام نہیں بنے گا، روشنی نہیں ہوگی، پنکھا نہیں چلے گا، مشین نہیں چلے گی، نظام گرم گرم رہے گا، اور جو نیگیٹو تار مل گیا تو سارا نظام چلنے لگا. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، کہ تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کرو، ہمارا تو یاد کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ میں بھول جاتے ہیں جو ہمیں یاد کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تو کسی کو نہیں بھولتے، بھول سے پاک ہیں، ہر قسم کے نفس سے پاک ہیں. اللہ کا یاد کرنا یہ ہے. حکیم محمد خانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان قرآن میں فرمایا کہ فذکرونی، تم مجھ کو یاد کرو، بالاطاعت، تم میری اطاعت سے مجھ کو یاد کرو، یہی نماز، روزہ، زکات، گناہ سے بچنا، اور اذکرکم بالعنایت، میں تم کو طرح طرح کی عنایات سے نوازش کروں. یہ اللہ کی یاد ہے، اس کا مزہ اولیاء اللہ کو ملتا ہے. کیوں اولیاء اللہ کو ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسا ایمان، قوی ایمان رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ ایک ذرہ بھی اور ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اپنے دل پر آرے چلا لیتے ہیں. بھائی انسان ہے، خواہشات انسان کے ساتھ لگی ہوئی، خواہشات ان میں بھی ہیں، خواہشات عام آدمی بھی ہیں، لیکن عام آدمی میں اور اولیاء اللہ میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنے دل پر آرے چلا دیتے ہیں لیکن خدا کو ناراض نہیں کرتے، اور یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ جان دے دیں گے خدا کو ناراض نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، چاہے وہ بدنی طور پر کتنے ضعیف ہیں، عبادت نہیں کر سکتے، نفلی عبادت نہیں کر سکتے، زیادہ ذکر کرنے سے دماغ میں ضعف ہو جاتا ہے، نہیں ہے تحمل ان کو، تہجد گزاری کے لیے مشکل ہے ان کو، صبح میں اٹھنا نہیں اٹھا جاتا، لیکن ایک کام وہ لازمن کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، بے وفائی نہیں کرتے، جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں، ہاں جس کی کھاتے ہیں اسی کی گاتے ہیں، اسی کے گن گاتے ہیں، اس سے وفاداری دکھاتے ہیں، وفا کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. لیکن عام آدمی بھی صحبت اٹھا کر، دین حاصل کر کے، دین پر چڑھ کر ایسا ہی ولی کامل بن سکتا ہے ہر آدمی، اور ولی بننا اللہ کا فرض ہے، فرض عین ہے، اللہ کا ولی بننا ہر شخص کے لیے فرض عین ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ سپلیمنٹری نہیں ہے کہ وہی مرضی ہے تو ولی اللہ بن گئے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، نہیں. تقویٰ حاصل کرنا فرض ہے ہر مومن، اور تقوی سے اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت ملتی ہے، تو اللہ کی ولایت حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، اور چاہے نفلی عبادات کم سے کم ہو لیکن فرائض، واجبات اور سنت موقع پوری پوری ہو، اور نافرمانی سے بچنے کا پورا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ بڑے کریم اور بڑے رحیم ہیں، بہت ہی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی شفیق ہیں. تو وہ چیز فرض کی ہے جو کمزور سے کمزور آدمی کر سکتا ہے نا بھائی، نگاہ بچانا کتنے بھی ضعیف آدمی ہو کیا وہ اپنی پلک ایسے نہیں کر سکتا؟ جب آ گئے وہ سامنے، نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے، بینا بن گئے، ہمارے حضرت سے آنکھ بند کر کے لکھا، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اب آپ دیکھ لیجیے اس میں کتنی مشقت ہے، کتنی محنت ہے، بتائیے. ایسے ہی آدمی بیٹھا ہوا خالی، اچھا کون آ گئے سامنے، نام محرم عورتیں، خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، سارے نام محرم. بہنوئی لڑکیوں کے لیے بہنوئی نام محرم ہے، جیٹھ دیور نام محرم ہے، پھپا خالو نام محرم. خالو تو ہمارے حضرت نے اس کا نام رکھا ہے پر وزن خالو، یہ چھاپا مارتا ہے خالو کی طرح. خالو سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، اس پردہ ہے شریعت نے فرض کیا ہے. ایسے ہی بازاروں میں نامحرم عورتیں پیپر پر چل رہی ہیں، ان سے نگاہ بچانا کیا مشکل کام ہے؟ مشکل ہے تو نفس پہ ہے، دل پر جبر کرنا پڑتا ہے. تقاضا ہر شخص میں ہے، ولی اللہ میں بھی ہے، عام آدمی میں بھی ہے، چھوٹے میں بھی ہے، بڑے میں بھی ہے، بڈھے میں بھی ہے. وہ جو ہمارے دودھ سناتے ہیں نا کہ ایک بڑے میاں تھے بالکل گردن ہل رہی تھی، ان کو کہا کہ بھائی آپ ساری زندگی تم نے بد نظری کی، بد نگاہی کری، عورتوں کو تاکہ تم نے، اب جو ہے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، اب تو ذرا باز آ جاؤ. کہا پیر قبر میں ہے، گردن تو باہر ہے، ایک بھی لذت کیوں چھوڑوں حرام. بیچارے بے خبر ہیں، نادان ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے، بد نگاہی آنکھوں کا زنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساجد و مسجود، جن کی کافروں نے امانت کی اور سچائی کی صدق کی گواہی دی، وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زنا العین النظر، یہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. زنا کار کہاں ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ آنکھوں کا زنا کار ولایت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. مولانا اسد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں نصیحت کے لیے، عشق غدام اسد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. تم سمجھتے ہو کہ ان حسینوں کو تاک کر ہم بہت مزہ اڑا لیں گے، بہت عیاشی ہوگی، بڑا کتنا مزہ آتا ہے اس کے ناک نقشہ دیکھا، اس کو دیکھا تو تم یہ دوزخ کے اندر تم جنت کی خوابگاہ تراش کر. بیوقوفی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے. تو ایسے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. عجیب ایسی خطرناک بدعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خطرناک بدعا ہے کہ نہیں؟ اتنی اونچی ذات بدعا فرمائے تو کیا بنے گا، کتنا بڑا عذاب آ جائے کم. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں جو ہے کیا ہو گیا، دیکھ ہی تو لیا، نہ لیا دیکھ تو لیا، دیکھنے میں کیا ہے. ارے ظالم، تم نے آنکھوں کا زنا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے واضح فرمان کی تم نے نافرمانی کٹا دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تو فرمایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نافرموں کو مت دیکھیں. وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو گئی کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دیا نہ دیا، دیکھی تو یہ کیا ہو گیا، خام خان ملا لوگ ہمارے پیچھے ڈنڈا لیے پھر کیا ہو گیا ہم نے دیکھا. ارے ظالم، خدا اور رسول کی نافرمانی ہو گئی اور تم کہتے ہو کیا ہو گیا، پھر آنکھوں کا زنا ہو گیا. ارے آنکھوں کا زنا ہو گیا تو تم کہتے ہو کیا لیا نہ دیا، دیکھی تو لیا، اور خدا اور رسول کی لعنت کی بدعا ملی، یہ کم ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا جس کو ملے تو میرے دوستو اس پر جو عذاب آ جائے کم ہے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے سارا معاملہ. تو نظر جھکانا، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کتنا آسان رکھا ہے، صرف نفس پہ جبر کرنا ہے. اور اسی خون تمنا کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی، اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں تیرا دل، میں تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے، خون ارماں. اور وہ بھی ساری خواہشات کا خون نہیں مانگ. بھائی کعبۃ اللہ کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، نظر رحمت سے دیکھنا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو دن میں 100 بار دیکھتے ہیں. تو فرمایا ہر بار جو ہے یہی ثواب، اللہ کے پاس خزانے بھرے ہوئے، ان کے پاس کوئی کمی ہے، بار بار دیکھو. کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھو، کعبۃ اللہ کو صرف دیکھنا ہی ثواب ہے، عبادت نہیں کر رہے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے. اپنے بھائی بہنوں کو دیکھو، اچھے مناظر کو دیکھو، تلاوت کرو ان آنکھوں سے، اور دین سیکھو، پڑھو. یہ اس کام کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یا یہ بدنگاہیاں کرنے کے لیے، آنکھوں کو زنا کرنے کے لیے دی ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت. خیانت کیوں؟ کہ یہ آنکھ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمارے سر سے پیر تک ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جو آدمی کسی کے پاس کوئی مثلاً سمجھیے کہ زیور رکھا ہے دس تولے کا، کہ بھائی امانت رکھ لیجئے ہماری، تھوڑے دن کے بعد ہم لے لیں گے آپ سے، آپ نے اس میں سے ایک تولہ استعمال کر لیا، نو تولہ وہ مانگنے آیا اس کو نو تولہ دے دیا، امانت میں خیانت ہو گئی کہ نہیں؟ تو یہ آنکھ اللہ نے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے دی، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے دی، دین سیکھنے کے لیے دی، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو دیکھنے کے لیے دی، اچھے مناظر، خدا کی قدرت کا مشاہدہ، سورج چاند ستاروں کو دیکھو، تفکروا فی خلق اللہ کرو، ہے نا، کہ اللہ کی مخلوق میں غور کرو تاکہ اللہ کو پہچانو. یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں کہ آنکھوں سے زنا کرو، یہ اس لیے دے گی کہ بدماشی کرو اور گناہوں میں، حرام گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اب صرف آنکھوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہیں وہی شہر دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ یہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، حسینوں کو تاک رہا ہے، تو خاموش بیٹھے ہیں، نظریں جھکائے ہیں، لیکن دل میں گندے خیالات پکا رہے ہیں. اس لیے دونوں چیزوں سے خبردار کر دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں جو راز پڑ رہے ہیں، تمہارے سینوں میں جو گندے خیالات تم پکا رہے ہو، ان سے بھی اللہ تعالیٰ پورا پورا باخبر ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے، سب کچھ وہ ہے بے نیاز. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے، سب کچھ وہ ہے بے نیاز. فیصلے بدل جاتے ہیں، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم گناہ کر لیتے ہیں، چلو کون سا ہماری ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کون سے ہم اندھے ہو رہے ہیں. ارے بھائی، یہ تو اللہ کا حلم ہے، حلم، حلیم وہ ذات ہے جو انتقام دینے میں جلدی نہیں کرتے، وہ ڈھیل دیتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، اس کو مہلت دے دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے، جانتے نہیں. میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جو اللہ کروڑوں کروڑوں خرب خرب مخلوقات کو آنکھیں دے سکتا ہے، وہ کیا خود نابینا ہوگا؟ تو ہر وقت کوئی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی ہی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی ہی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ جو عرض کر رہا تھا کہ تقوی انتہائی آسان ہے، صرف دل پہ مشکل اٹھانی ہے، تھوڑا سا جبر کرنا ہے. اس میں بھی میرے مرشد کا جو مضمون ہے نگاہ کی حفاظت کا، چونکہ نگاہ کی حفاظت اس زمانے میں بھی ہر زمانے میں مشکل رہی ہے، آسان نہیں ہے، تقاضے ہیں، تقاضے اور جوش مارتے ہیں، دیکھ لیں. لیکن اب یہ جبر کر رہا ہے. تو میرے مرشد پر معلوم تھے کہ یہ عمل جو ہے نفس پر بہت مشکل، بہت گرا گزرتا ہے، بہت مشکل ہے کہ بھائی اب آدمی جا رہا ہے تو ہر آدمی تو ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہے، اور خدا نخواستہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی کو کیا پتا. تو لیکن نگاہ وہی بچائے گا جس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں. بھائی مخلوق کو پتہ نہیں کہ دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی، اور اگر نہیں بھی ہو، ہم سیدھے جا رہے ہیں، یہاں نامحرم ہے تو نظر تو آئے گی، دیکھ رہے ہم سیدھے. وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا، ایک مصرع حضرت نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا. بڑے میاں ہیں، ہرا چشمہ بھی لگا لیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، کالا چشمہ لگا لیا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. نفس پر یہ عمل بہت گہرا گزرتا ہے. تو اس لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا تمام نامحرم عورتوں سے اور دیریش لڑکوں سے جن کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو جن میں کشش ہو ان کو دیکھنا بھی شریعت میں منع ہے. تو جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا, حضرت ہمارے قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی نہیں, ولایت صدیقیت کی خط انتہا جس کے بعد بس نبوت کا درجہ ہے, نبوت کو ہم نہیں پا سکتے لیکن ولایت کا جو سب سے آخری درجہ ہے اس کو ہم پا لیں. قسم اٹھا کے فرماتے تھے میرے دوستوں. یہ اللہ والے حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ کوئی بات پر قسم نہ بھی اٹھائیں, کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ وہ بات ان کی پوری کر دیتے ہیں, ایسے مقبول ہوں گے. لیکن قسم کھاتے ہیں تاکید کے لیے کہ تاکہ لوگوں کو اعتبار آ جائے کہ بھائی کوئی بات ہے تو قسم کھا رہے ہیں. بارہا فرمایا وجہ یہی ہے کہ جس کو نفس کی نگرانی کی توفیق ہو گئی اور نفس کی اصلاح کی توفیق ہو گئی, اس بدنگاہی سے بچنے کی توفیق ہو گئی, تو یہ سب سے مشکل کام جو کر لیتا ہے تو آسان کام تو آسان ہے, باقی سب کام آسان ہے لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے اور یہ چھپا ہوا کام ہے خفیہ, کہ آدمی کچھ پتہ نہیں کہ یہ شخص کہاں دیکھ رہا ہے, دل میں اس کے خیالات کیا خیالات ہیں. میرے مرشد فرما دیتے کہ جس کو گندے خیالات کی عادت ہو تو یہ تو سوچے کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اگر یہ ماتھے پر اللہ تعالیٰ کوئی اسکرین لگا دیتے کہ دل میں جو خیال آئے فوراً ماتھے پہ آ جائے, کیا بنتا ہمارا, کتنی ستاری ہے, کتنا پردہ ہے اللہ تعالیٰ. تو ایسے کریم مالک کو ناراض کرنا, بے حیائی کرنا, بے وفائی کرنا کتنا جرم عظیم ہے. تو میرے مرشد فرما دیتے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لیتا, اور اب یہ جو موبائل ہیں اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور نیٹ کیسے جگہ جگہ, اور یہ ادھم بازیاں شادی بیاہوں میں بے حیائی, مخلوط اجتماع, عورتیں مرد سب ناچ رہے ہیں, یہ سب ہنگامے کر رہے ہیں, شیطانی کام کر رہے ہیں, تو یہ سب جو ہے کہ یہ سب یہی ہے. ان سب سے جو بچے گا, اب اسمارٹ فون ہے اس کے اندر ایسی گندی گندی چیزیں, نیٹ سے آدمی دیکھ لیتا ہے کسی کو پتا بھی نہیں, ماں باپ سمجھ رہے کہ ہمارا بچہ تو بہت شریف ہے بھائی, بہت جلدی سو جاتے ہیں, اور جلدی کیا سوالے آپ میں اڑ کے لیٹا ہوا ہے اور اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, کیا گندی گندی چیزیں دیکھ رہا ہے. اور اب تو اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ انسان کو گناہ ہی نہیں معلوم ہوتا, گناہ کر رہے ہیں ہاں بھائی سب دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم وہاں اپنے تربیت عاشقان خدا جو کتب کتاب پڑھتے ہیں اس میں یہ خط دیکھ کر رونا آ گیا. اب دیکھو کہ اولیاء اللہ کا کیا غم ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ میں اس قدر بدنگاہی کا مریض بن چکا ہوں کہ اب مجھے ماں اور بہن کے اوپر بھی گندے خیال آتا تھا. بدنگاہی کا انجام کس قدر رسوائی کی بات ہے, پریشان ہے. تو میرے دوستوں, گناہوں سے کبھی سکون نہیں ملتا, کبھی بھی شیطان بہکا دیتا ہے کہ اچھا اس نگاہ کی بدنگاہی میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں, تقاضے تو سب کے ساتھ ہیں نا, تو کوئی وہ بھی انسان ہے, خطا ہر انسان سے ہو سکتی ہے. تو شیطان بہکاتا ہے کہ ایسا کرو کہ اس وقت تو تقاضا شدید ہے گناہ کا, مثلا نگاہ خراب کرنے کا, مثلا نگاہ خراب کرنے کے بعد پھر چونکہ شہوت میں جوش آ جاتا ہے پھر اس شہوت کو نکالے گا وہ غلط طریقے سے, تو اس کے بعد وہ کہتے کہ بھائی اب نفس تو کش کرتا ہے اور خدا کا خوف مکش کرتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو اچھا نہیں, لیکن اب وہ کہتے کہ بھائی شیطان بہکاتا ہے کہ آج کر لوں پھر کل سے توبہ کر لیں, کل سے بالکل نہیں کروں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ سے اگر بچنا ہے تو وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ جان دے دیں, کوئی آدمی چاقو لے کے آ رہا ہے مسلم یا بندوق لے کے آ رہا ہے جان لینے کے لیے, تو کس قوت سے بھاگے گا اس سے بچنے کے لیے, کتنی شدت سے بھاگے گا, وہ قوت چاہیے گناہ سے بچنے کے لیے. جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا جائے گا, جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا دے گا. تو اس قوت سے بھاگنا ہے گناہ سے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ تصوف کی ایک عجیب تعریف فرماتے تھے کہ فرماتے تھے تصوف نام ہے بھاگو اور بھگاؤ. کیسی تعریف ہے عجیب, بھاگو اور بھگاؤ, گناہ سے بھاگو, یہ ہے تصوف. اور وہ تصوف جو شریعت سے مختلف ہو, شریعت کا راستہ ہو, تصوف کا راستہ ہو, تو وہ تصوف نہیں ہے, وہ تو زندقہ ہے, وہ تو بالکل یعنی گمراہی کا راستہ ہے. یہ جو ڈول تبلے باجے اور قوالیاں یہ خدا تک پہنچاتے ہیں, کہتے کہ ہم ایک ہی تبلے پہ ایک تھاپ مارتے ہیں خدا پہ پہنچا. نعوذ باللہ من ذلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور نعوذ باللہ من ذلک, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شان میں جو اشعار کہے جاتے ہیں نعت شریف کے, اس کے ساتھ گانا بجانا ہو رہا ہے. اس قدر ظلم ہے یہ, اپنے ساتھ ہی زیادتی ہے, اپنے اوپر عذاب مول لینا ہے. یہ ڈولک اور باجے اور گانے یہ, اور وہ بھی نعت شریف کے ساتھ, ایسا بھیانک مذاق ہے اپنے ساتھ. یہ بہت یعنی عذاب کو مول لینے والی بات ہے. اور عورتیں نعت پڑ رہی ہیں اور وہ گھر سے باہر نامحرموں کو آواز جا رہی ہے. عورت کی آواز نامحرم نامحرم کا نعت شریف ایسے پڑھنا کہ نامحرم کو آواز جائے, عورت کا نعت شریف پڑھنا کہ نامحرم کو آواز جائے حرام ہے, حرام. تلاوت کرنا بھی حرام ہے, ایسا کہ جو نامحرم کو آواز جائے. یہاں تو لاؤڈ اسپیکر پہ اذانیں ہو رہی ہیں اور نعت شریف ہو رہی ہے اور اشعار پڑھے جا رہے ہیں, عورتیں پڑھ رہی ہیں اور نامحرم کو آواز کر رہے ہیں. سنانا بھی حرام, سننا بھی حرام. بتائیے مولانا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن یہ علماء حضرت بیٹھے دیوی ہیں, حرام ہے یہ بھائی, اس قدر خوفناک بات ہے یہ. تو بہرحال گناہ سے بچنا میں کوئی مشقت, جسمانی مشقت, کوئی مال خرچ کرنا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ضعیف سے ضعیف آدمی بھی گناہ سے بچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کیسی کریم ہے, اگر اللہ فرماتے کہ بھائی جو آدمی جتنی زیادہ تہجد پڑے گا وہ ہمارا زیادہ بڑا ولی ہوگا. کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مولانا, کہیں کتاب میں ہیں قرآن و حدیث میں ہیں. یہ استاد ہیں ماشاءاللہ مدرسے کے مولانا حسن صاحب, یہ فرمانے کہ نہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تہجد گزار ہمارا ولی ہے. کہیں اچھا مولانا یہ لکھا ہے کہ عمرہ نفل عمرہ جو زیادہ کرتا ہے وہ ولی ہے, یہ کہہ رہے نہیں. کہیں صدقات کا لکھا ہے کہ جو زیادہ خرچ کرے گا ولی وہ ہے ہمارا. یہ سب چیزیں باعث خیر ہیں, باعث اجر و ثواب ہیں, لیکن ولایت کا معیار کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون. ہمارا ولی وہ ہے جو متقی ہے, گناہ سے بچتا ہے, ہماری نافرمانی سے بچتا ہے, ہم کو ناراض نہیں کرتا ہے. اور اگر بر بنائے بشریت خطا ہو جاتی ہے پھر بھی ہماری ذات پر یہ رحیم و کریم ہے, ہم معاف کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. تم ہم سے توبہ کرو, معافی مانگو, فوراً ہی معاف ہو جاتا ہے. کیونکہ گناہوں سے ان کو تھوڑی نقصان پہنچتا ہے بھائی, ہو گناہوں سے تو ہم ہی کو نقصان پہنچتا ہے. اور ان کو ہم سے بے پناہ محبت ہے, بے پناہ محبت ہے. اور فوراً جو گناہ ہو جائے, خطا ہو جائے, ربنا ظلمنا کیا, آہ و نالوں سے اللہ کو راضی کر لو, آہ و نالا کرو, گریا اتاری کرو. ربنا ظلمنا, حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے, میراث بندوں کی میراث ہے جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملی. ربنا ظلمنا, جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا ان کی نسیان بھول کی وجہ سے, جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا تھا, یہ بہت زبردست نادان اور جاہل. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا قرآن پاک فنسیہ آدم, وہ بھول گئے تھے. اور بھولے بھی گئے کیوں تھے؟ اللہ کی محبت ہی میں بھول گئے تھے. کیونکہ شیطان نے ان کو یہ بہکایا کہ اگر تم یہ کھا لو گے درخت کا پھل یا جو بھی وہ چیز تھی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں یہیں رہو گے. پھر تو وہ پہلے کی بات تھی جب اللہ نے تمہیں منع کیا تھا, اب تم کھا سکتے ہو. اس یہ دھوکہ دے کے ان کو جو ہے اس نے یہ خطا ان کو بھول گئے. وہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں, جب اللہ کہہ رہے ہیں فنسی آدم ولن نجد لہو عزما, مجھے ناراض کرنے کا ارادہ نہیں تھا ان کا, وہ تو بھول گئے تھے, اس کے دھوکے میں آ گئے تھے. کیونکہ وہ بھی تو ظالم عبادت گزار تھا نا, شیطان بھی بڑی عبادت کرتا تھا اللہ, تو وہاں سے نکلوایا. تو جب نکل گئے تو فوراً ان کو احساس ہوا ہے یہ کیا ہوا، فوراً کیا آواز لگائی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کر دیا، آپ کا ہم نے کیا بگاڑا، اپنے پر ظلم کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر آپ بخشیں گے نہیں، آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا، کون ہے ہمارا آپ کے سوا، آپ کے سوا ہمارا کوئی درد ہے، ہم کہاں جائیں، اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم تو پھر بڑے خسارے والے ہو جائیں گے، معاف ہو گیا کہ نہیں، آنسو بہائے، فرمایا یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اس وقت یاد نہیں ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو پھول پودے پھول پیدا ہوئے ہیں خوشبودار، یہ تفسیر بہائمی علی بہائمی، تفسیر علی بہائمی، علی مہائمی، تفسیر علی مہائمی اس کا نام ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جو پھول پیدا ہوئے ہیں خوشبودار، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے پیدا ہوئے، چشمے بن گئے آنسو، تو ہم اتنا آہ و نالہ کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں، یہ راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میرے پاس زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اس کے بھرے ہوئے ہوں، ریت کے ذرات جتنے آ سکتے ہیں زمین سے آسمان تک، کتنے آ سکتے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تو اتنے بھی گناہ لے کر آئے مگر ایک آہ کرے توبہ کرے میں سب معاف کر دوں گا، کیا مایوسی کی کیا بات ہے بھائی، اگر بار بار گناہ ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ دن میں اگر 70 بار بھی ایک ہی گناہ کر ڈالے بندہ، ایک ہی گناہ 70 بار، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے 70 بار معاف کر دے، 100 بار معاف کر دیں، فرمایا کہ 70 کا جو لفظ ہے عدد ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 71 دفعہ گناہ کرے گا تو پھر معاف نہیں ہوگا، بلکہ کثرت کے لیے آتا ہے، 70 بار جو جہاں بھی حدیث پاک میں آتا ہے، مراد اس سے ہوتی ہے کہ کتنے بھی کثرت سے کرے گناہ، 70 کے بعد 71 کی شرط نہیں ہے، کتنی بھی کثرت سے گناہ ہو جائے اس سے، لیکن ہر بار معافی مانگ لیتا ہے، ہر بار اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی، اگلے گناہ سے باطل نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، یہ شیطان ہے جو انسان کو مایوس کرتا ہے، ارے تم چھوڑو، تمہارا راستہ نہیں ہے یہ تو بھائی بڑے ہمت والوں کا راستہ ہے، چھوڑو، بار بار گناہ کرتے ہو شرم نہیں آتی، توبہ کرتے ہو پھر گناہ کرتا ہو، کیا فائدہ تمہاری توبہ، نہیں ہمارے حضرت نے کیا بہترین بات فرمائی، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شاعر نے ظالم اپنا نام نہ لیتا شعر میں تو کچھ پتا نہ چلتا کون تھا یہ، اب کیا کریں، اسے نام بھی اس نے لے دیا، کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظالم نے امت کو مایوس کر دیا، اور اللہ والے امت کو اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے راستے میں امید کے سینکڑوں کروڑوں سورج روشن ہیں، کروڑوں، ہاں سورج تاریکی مرو یہ خورشید ہاس، اللہ کے راستے میں مایوسی میں مت جاؤ، تاریخی میں مت جاؤ، اندھیرا یعنی مایوس مت ہو، اللہ کے راستے میں کروڑوں سورج روشن ہے، روشن، جب بندہ اللہ سے توبہ کرے گا ندامت کے ساتھ اور دو آنسو بھی بہا لے گا، یا اگر آنسو نہیں آتے دیکھو اللہ کا کرم بالا ہے کرم کے، اگر ابکو فیلن تبکو متبار کہو، یا تم رو اپنے گناہوں پر، لیکن اگر رونا نہ آئے تو اس پہ کرم بالا ہے کرم کے رونے والی شکل بنا دو، تب بھی تمہارا کام بن جائے گا، کتنی کریمی ہے، پھر کون کمبخت ہے جو، کون محروم ہے جو توبہ نہ کرے اور اللہ کو راضی نہ، اگر ہم کامل نہ بن سکیں تو تائب بن جائیں، تائب بھی وہیں پہنچے گا جہاں کامل پہنچے گا، دیکھو اللہ کی کریمی، جہاں کامل پہنچے گا وہاں ہی تائب بھی پہنچے گا توبہ کرنے والا، تو وہ فرماتے ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس شعر کو میں نے مسلمان کر دیا ہے، اس نے ترمیم کر دی، ترمیم کر کے اس کو مسلمان کر دیا، فرماتے ہیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، ارے بھائی کوئی در ہے ہمارا اللہ کے سوا، تو چلو ہم اس اللہ کو چھوڑ کے کچھ دوسرے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، ہمارا خالق ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے، کہاں جائیں تیرے سوا، ہے نا؟ تو فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا۔ ارے گناہ کرتے ہوئے شرم کرنی تھی، جب گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہ کی، توبہ کرتے شرم والے، وہ تو ویسے ہی ہمارے سب اترے پترے جانتے، دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، بچپن سے لے کے آج تک کیا کرتوت ہمارے ہیں وہ سب جانتے ہیں، ان سے کیا شرم کریں، معافی مانگتے ہوئے کیا شرم کریں، گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں کری، اب توبہ کرتے ہوئے شیطان آ گیا، ارے تو ایسا گناہگار، ایسا گندا آدمی، تو کیا معافی مانگے، تو اس کو فرمایا کہ مایوس مت ہونا، توبہ ضرور کر لینا، اور توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ ان کے لیے کوئی مشکل ہے ہمارے کسی حال کو درست کرنا؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو کہیں گے کون، کام بن جائے گا، ہو جائے گا، بس ہو جا ہو جا۔ اور فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس سے تعلق نصیب فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی راستہ منظور ہے، یہی راستہ پسند ہے، یہی راستہ انہوں نے مقرر فرمایا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، یا ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ اس کے اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو بس گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونی شروع ہو جاتی ہے، راستہ آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے، جو پہلے بہت مشکل لگتا تھا وہ اب انتہائی آسان چٹکے میں ہو جاتا ہے، کٹاکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ راستہ ہے اللہ کو پانے کا، کہ گناہوں سے بچنا ہے، ولایت حاصل کرنی ہے فرض عین ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تو انسانوں میں سے بھیجا، بشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بشر تھے، اگرچہ بشر وہ والے بشر نہیں تھے، قیمت اس بشر کی اللہ کے بعد اسی کی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک مٹی کا پیالہ ہے پانی کا، ایک ذرا اور اچھا ماربل کا پیالہ ہے، تو پیالہ وہ بھی ہے پانی کا، پیالہ یہ بھی ہے پانی کا، پھر اور ذرا اچھا چاندی کا کٹورا ہے بھائی، مگر چاندی کا استعمال اس امت کے مردوں پر حرام ہے، اس طرح کا استعمال سونے چاندی کا، اور انگوٹھی کا مسئلہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، مردوں کو امیٹیشن انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، اور اگر چاندی کی پہنے تو 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے، تب تو جائز ہے، 4.5 ماشا بھی جائز نہیں ہے، اس سے اوپر تو بالکل ہی نہ جائز ہے، 4.5 ماشا سے کم ہو۔ تو بہرحال ایک چاندی کا کٹورا ہے، وہ بھی پانی تو اس میں بھی پی سکتا ہے، پھر ایک سونے کا ہے وہ اور قیمتی ہو گیا، پھر ایک پلیٹینم کا ہے وہ اور زیادہ قیمتی ہو گیا، پھر کوئی ایسے جوہر کا ہے جو بہت بڑا نایاب ہے وہ اور بھی قیمتی ہو گیا، اور ایک ایسا پیالہ ہے جس کی کوئی مثل کائنات میں نہیں، ایسی چیز وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ مگر حاجات ساری، تقاضے سارے وہی تھے، کھانے پینے کی حاجت، استنجے کی حاجت، آرام کی حاجت، سب چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حجت بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جب ایک انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاہدات کیے اس کو تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی شریعت نے ان کو فرض کا درجہ دیا، بلکہ سنت کا بھی درجہ نہیں دیا۔ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی ہی آسانی کر، جہاں تک ہو سکتا تھا آسانی کر، لیکن نافرمانی کے معاملے میں بالکل رعایت، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں بالکل رعایت۔ تو لہذا اللہ تعالی نے نبی کو بھی بھیجا تو انسانوں میں سے بھیجا، اگر فرشتوں میں سے بھیج دیتے تو ہمارے پاس ایک حجت تھی کہ اللہ یہ تو نورانی مخلوق ہے، نہ یہ تھکتے ہیں، نہ ان کو آرام کی ضرورت، نہ ان کو کھانے کی حاجت، نہ ان کے ساتھ تقاضے شہوانی، نہ کوئی تکبر، نہ کچھ، ان کے پاس تو کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے ان کے جیسے کام کر سکتے ہیں؟ اور انسان کا شرف یہ ہے کہ ان تقاضوں کے باوجود، ان حاجتوں کے باوجود اپنے آپ کو فرشتوں جیسی صفات کا حامل کرنا، فرشتوں جیسی صفات، یہ ہے انسان کا شرف، یہ ہے انسان کا شرف. تو یہ ہے بھیا. اب یہ آدمی جو اپنے گناہوں پہ روتا ہے یا اللہ کی محبت میں روتا ہے، اللہ کی یاد میں روتا ہے، اس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو نکلی آہیں تو حور بن کے، جو نکلی آہیں تو حور بن کے، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر. ایک ایک آنسو ایسا قیمتی ہے. ہاں، ایک آنسو جو اللہ کی یاد میں بہتا ہے میرے دوستو، یا گناہ کر کے انسان پچھتاتا ہے، روتا ہے، اس میں آنسو بہتا ہے، اس ایک آنسو کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے وزن کے برابر کریں گے. شہیدوں کے خون ایک ایک آنسو کے برابر. می کنت شاہ مجید اشک را در وزن باپ خونے شہید. ایک ایک قطرے کو اس آنسو کے اللہ تعالیٰ خون شہید کے برابر وزن کریں. فرمایا کہ جو نکلی آئیں تو بن کے ہورے، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر. یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون میری چشمے پر آب میں. اور فرمایا کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو. تمنا کہ کشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی، جس آستین سے میں اپنے آنسو پوچھ رہا ہوں. تو ہم اپنی قیمت کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کیا شرف عطا فرمایا ہے. مگر یہ شرف کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر، دل پر مجاہدہ اٹھانے سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں مشقت کرتے ہیں، مجاہدہ جھیلتے ہیں، اپنے نفس پر مجاہدہ جھیلتے ہیں، تقاضا ہے پورا نہیں کرتے، نافرمانی کا تقاضا ہے پورا نہیں کرتے، تو لنہدینہم سبلنا، لام تاکید کا ہے کہ ضرور کے ضرور ہم اس کو اپنی وصول نصیب فرماتے ہیں، اپنی طرف ہم اس کو چلنا بھی نصیب فرماتے ہیں. سیر اللہ بھی اور وصول اللہ بھی ہم اس کو مل بھی جاتے ہیں. اور جو مجاہدہ نہیں کرتا کہتے ہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہجڑا پن دکھاتا ہے، لومڑیانہ اس کی چال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یروغ روغانک تعالی، اللہ اس کو کبھی نہیں ملتا جو لومڑیانہ چال چلتا ہے، بزدلی والے. جہاں گناہ کا موقع آیا بھائی معاشرہ کیا کرے گا، دوست ہمارے ناراض ہو جائے گا، اس کو راضی کرنا ہے. خدا ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہی قبر میں جا کے دوست کام آئے گا، یہ معاشرہ کام آئے گا، دفتر والے کام آئیں گے، کوئی رشتے دار کام آئے گا، حتیٰ کہ نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گا. وہ راضی ہو جائے. اور خدا تعالیٰ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، سارے کام ہمارے وہی بناتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ساری نعمتیں وہ دیتا ہے، اس کو ہم ناراض کر دیں، یہ نادانی ہے کہ نہیں؟ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. کیا اور ہونا کیا چاہیے؟ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مزے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اتنی آسان سی بات ہے. تو اللہ کو راضی کرنا ہے میرے دوستوں، اور اللہ کو راضی کرنا فرض عین ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہ بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی اللہ نے آسان رکھا ہے. اور ہر انسان سے پوچھ ہوگی کہ جب ہمارا نبی یہ کر سکتا تھا، پھر انبیاء کے بعد اللہ تعالی نے سلسلہ منقطع نہیں فرمایا، انبیاء کے وارثین قیامت تک آتے رہیں گے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کا ورثہ ہے، میراث ہے. اور کون سے علماء؟ اللہ والے، علماء ربانی. اور اللہ والے کیسے بنتے ہیں؟ عالم ہو یا عامی ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، کیسے اللہ والا بنتا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کی صحبت سے. فرمایا کہ آم ملتا ہے آم والوں سے، اور امرود ملتا ہے امرود والوں سے، اور دودھ ملتا ہے دودھ والوں سے، کپڑا ملے گا کپڑے والوں سے. تو اللہ ملے گا اللہ والوں سے، یہ اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لائی کچھ اشعار پڑھ لیتے ہیں تاکہ مولانا کی جو نیند عرش اعظم پہ ہیں، مراقبے میں ہیں. ہمارے حضرت نے نیک گمانی سکھائی ہے بھائی، دیکھو نیک گمانی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. نیک گمانی کرنے میں فائدہ ہے اور بدگمانی میں بدگمانی حرام ہے, اور بدگمانی جو ہے اس کے کرنے میں نقصان یہ ہے کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دلیل طلب فرمائیں گے, دلیل لاؤ تم نے میرے بندے کے خلاف یہ بدگمانی کی کہ اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا, اس کی دلیل لاؤ, دیکھا نہیں ہے صرف قیاس کر لیا, تو دلیل دینی پڑے گی اور پھنس جائے گا. اور نیک گمانی پر مفت میں ثواب ہے, اس لیے کون احمق ہے جو مفت کے ثواب کو چھوڑ کر مقدمے میں گردن کرتا ہے. نیک گمانی میں فائدہ ہے, ہم یہ نیک گمانی کر رہے ہیں کہ مولانا ہمارے بیان سے اس قدر نشے میں ہیں, مست ہو گئے کہ عرش اعظم پہ ہیں, مراقبت مراقبے میں ہیں. بھائی اندر تھوڑی تھوڑی جگہ ہے, اگر تھوڑا سا آگے آگے کھل سکتے ہیں. قرآن پاک کا حکم بھی ہے, اذا تفسروا بالمجالس فافسحوا, اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. اچھا میں یہ اشعار گھوم رہا ہوں کتاب میں, ایک وہ بات بتانی تھی کہ پچھلے جمعے کو جو ہم یہاں آئے تھے تو کچھ شریر لڑکے یہاں تھے, انہوں نے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بچے کو کچھ چکر دے کے اور اس کی جیب سے کچھ پیسہ بھی نکالا ہے ہمیں بتایا گھر والوں نے, تو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہیں. تو یہاں کچھ شریر قسم کے لڑکے پچھلے جمعے کو آئے تھے اور انہوں نے کچھ جھگڑا وگڑا کیا بچے سے اور اس کی جیب سے پیسہ غائب تھا, اللہ عالم کیا ہوا, گر گیا یا کسی نے نکالا. تو اب یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے, اب ہم ایک فرید صاحب کو دیکھیں انہوں نے یہ تو نہیں کہیں, نہیں بھائی مطلب ایک اصول بزرگوں نے بنایا ہے کہ اپنا اپنی حفاظت خود کرو, اگر آپ کے پاس قیمتی کوئی چیز ہے پیسہ ہے اس کو تالے میں لگا کے رکھو, تالا لگاؤ, یہ نہیں کہ بے احتیاطی سے رکھا اور اب وہ غائب ہو گیا تو اب وہ کام والی آئی تھی وہ نہ لے گئی, فلاں صاحب آئے تھے ملنے گئے انہوں نے تو نہیں, یہ بدگمانیاں ہیں ہے نا, تو اس سے بچنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی کو دیکھ کے شک کرنے لگیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, ایسا نہیں, اپنی حفاظت خود کرنی ہے. بچے اگر آتے ہیں تو اپنے والد کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آئیں ان کے ساتھ ساتھ جائیں, بہرحال احتیاط کریں جو بھی ممکن ہو, اور جس کا پتہ چل جائے کہ وہ اس شخص کے اوپر نظر بھی رکھیں, اس کی دیکھ بھال رکھیں.
زندگی میری پابند سنت رہے قائم شاید. باہر اسی لوگ اگر سارے اندر آ سکتے ہوں تو آ جائیں, تو اس کو دروازے کو بند کر دیں تاکہ یہ آواز نہ آئے. آواز نکالوں گا انشاءاللہ. ویسے ایسے موقع کا حکم یہ ہے کہ سب سے اچھا ہے کہ کانوں میں انگلی دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے جہاں سے بجانے کی آواز آ رہی تھی گانا بجانے کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور پھر کسی بچے سے پوچھا, بار بار پوچھتے رہے کہ اب آواز آ رہی ہے, جب بچے نے بتایا کہ اب نہیں آ رہی پھر ہاتھ کانوں سے انگلی نکالی. اور ورنہ یہ ہے کہ بھائی جہاں مجبوری ہے وہاں توجہ نہ دے اس کی طرف بس, اور استغفار کر لے اگر دل میں کوئی حرام لذت آ گئی ہو اسے استغفار کر لے. اچھا بھائی یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, زندگی میری پابند سنت رہے,
بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے.
بتاتا رہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے اشعار قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں. یہ وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. اللہ بھی محبت کرنے لگیں گے، ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی. تو پہلا شعر کیا ہے؟ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، اور محبت کا طریقہ بتا دیا، زندگی میری پابند سنت رہے. یہی ایک طریقہ ہے. دیکھو آیت سے میچنگ ہو گئی نا. یہ اولیاء اللہ کے اشعار جو ہوتے ہیں یہ برائے نصیحت ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے.
سامنے ایسا خوف قیامت، کیسا؟ کہ گناہ سے حفاظت ہو جائے. ایسا خوف مطلوب نہیں ہے کہ آدمی لرزنے لگے، عبادت سے بھی محروم ہو جائے. بعض ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب سفید بال آ جائیں تو اللہ کی رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھو، خوف کا مراقبہ کم کرو. قبر کا، قیامت کا، بغیر شیخ اور مربی کے جو رہتا ہے نا میرے دوستو، وہ بالکل جو ہے بیابان میں رہتا ہے. کل بھی ہم نے یہ مثال پیش کی تھی کہ دو گھر ہیں، ہر گھر کے آگے اپنا کوئی آدمی باڑ لگا لیتا ہے، پودوں کی باغ لگاتا ہے. تو ایک باغ تو ایسی ہے جس میں کوئی مالی دیکھ بھال کرنے والا کچھ نہیں ہے، اجاڑ پڑی ہے، کیسی وہ سوکھ جاتی ہے، عجیب سی منظر پیش کرتی ہے، دیکھ کے دل گھبراتا ہے. اور ایک آدمی نے مالی رکھا ہوا ہے اور اس کو اختیار بھی دے دیا ہے ساتھ میں کہ بھائی آپ اس میں کاٹ چاٹ کریں، جو کہنی آپ چاہے کاٹیں. اگر مالی کے اوپر سر پہ سوار ہو جائیں کہ یہ خبردار یہ نہیں کاٹنا، یہ تو مجھے ٹہنی پسند ہے، اگر جو گلی سڑی ہے دوسرے پودے کو، پورے پودے کو وہ سڑا دیتی ہے بعض جو ٹہنی ہے، تو اس پہ اگر وہ اختیار کرے رکھے گا کہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، مالی کہے گا بھائی السلام علیکم، آپ کو باغ بھی اچھا رکھنا ہے اور پھر آپ چڑھاتے بھی اپنی ہیں، مجھے میرے طریقے سے کام کرنے میں پھر آپ دیکھیں. تو شیخ کرنے سے یہ فرق ہوتا ہے کہ جس باغ کا دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، اور اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ آپ جو چاہے کاٹ چھانٹ کریں، جب چاہے پانی دیں، جب چاہے اس کی صفائی کریں، تو پھر وہ باغ کیسا خوشنما ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ قلب اس کا بالکل ویران ہوتا ہے میرے دوستو، جو بغیر شیخ اور مربی کے جیتا ہے. اور جو شیخ اور مربی کسی کو بنا لیتا ہے اور پورا اختیار اس کو دے دیتا ہے کہ آپ جس طرح چاہے ہمیں آپ تصرف کیجیے، جیسا ہمیں چاہے، یہ مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثانوی کی خدمت میں لکھتے ہیں کہ نہیں کوئی اور خواہش آپ کے دربار میں لایا ہوں، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. میں اپنی بڑائی نہیں چاہتا، میں اپنی شان نہیں چاہتا، بلکہ میں تو مٹنا چاہتا ہوں. جو مٹ جاتا ہے دوستو اسے اللہ مل جاتا ہے. اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے یعنی مٹ کے رہتا ہے، اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، مگر یہاں شرط لگا دی کہ مخلوق میں اچھا بننے کے لیے تواضع اختیار نہیں کرنا، ہے نا. اس لیے للہیت کی شرط لگا دی کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، صرف اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عظمت اس میں اس کے دل میں آ جاتی ہے، رفعہ اللہ، اللہ پھر اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. تو کیا بات ہو رہی؟ ایسا خوف مطلوب ہے جس سے گناہوں سے حفاظت ہو جائے اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کا زیادہ برابر رکھو اور بغیر شہد کے مت رہو. کتنے بھی بڑے بن جاؤ, فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مستقل بذات سمجھتا ہے وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے. بدذات یعنی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھے شہد و مربی کی ضرورت نہیں, میں بڑا عالم ہوں, میں خود بڑا صوفی ہوں, میں نے بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں, بس وہ یہ جو یہ سمجھتا ہے وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے. تو شیخ و مربی کی مثال پہ اپنا دل جو ہے اپنے شیخ کے پاس رکھوا دو کہ اب آپ جیسے کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے, آپ کو پورا اختیار ہے. پھر دیکھو شیخ آپ کے قلب کی آبیاری کرے گا, اس کی کاٹ چھانٹ کرے گا, اس میں سے برے برے اخلاق کی کاٹ چھانٹ کر کے اس میں آپ کو ایک گلشن بنا دے گا, اس کو پھول اگا دے گا, آبیاری کرے گا, اللہ کے ذکر سے کتنی نصیحت کرے گا اور برے اخلاق کو چھڑوائے گا, بوسی چھڑوائے گا غفلت کی. اس طرح سے قلب جو ہے اللہ کے قرب کا گلشن بن جاتا ہے. یہ انسان کا کمال ہے بھائی. تو خوف ایسا مطلوب ہے جس سے گناہوں سے حفاظت ہو جائے, نہ کہ ایک ایسا خوف کہ جس سے آدمی لرزنے لگے. بعض ایسے واقعات ہوئے کہ بڑھاپے میں قبر کے اور قیامت کے مراقبے کر لیے کتاب دیکھ کے, اور وہ نماز سے بھی محروم ہو گئے, نماز بھی نہیں پڑھتے ڈر کے مارے کہ ہماری نماز کس کا کیسے قبول ہوگی. شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے, وہ شیخ و مربی کے بغیر رہنے کا پھر یہ انجام ہوتا ہے.
سامنے سا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے.
یعنی کہ حرم شریف میں خوب عمرے کیے, خوب تلاوت کی, خوب اللہ کو راضی کیا, اب واپسی کے سفر میں جہاز پہ بیٹھے اور ایئر ہوسٹس سے چبا چبا کے باتیں کر رہے ہیں, اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, کبھی غصے سے دیکھ رہے ہیں, کبھی محبت سے دیکھ رہے ہیں, کبھی کس طرح اس کو جتاتے ہیں, اچھا آپ کہاں رہتی ہیں فلاں, وہاں میں بھی وہیں رہتا ہوں, آئیے نا کبھی, آپ آئیے نا ہمارے. یہ کیا کیا اس نے, جو نور کمایا تھا سب کا سب آنکھوں کا زنا کر کے ضائع کر. تو اس سے بچنا ہے, اس کو حضرت نے خاص طور سے یہاں جو فضا استعمال فرمایا لفظ, وہ اس لیے ہے کہ اکثر حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے اور عبادتیں کرنے والے اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے سارا نور ضائع کرتے ہیں, اللہ کو اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی لعنت کا موجب بن جاتے ہیں. تو وہاں بھی جو ہے ہمیشہ تقویٰ سلامت رہے, یہ نہیں کہ وہاں تو ہم متقی بنے ہوئے ہوں اور باہر نکلیں تو ہم کچھ اور بن جائے. فرمایا کہ اگر کسی کی استقامت کو دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھو جب کوئی خوش کامت آئے, جب کوئی خوش کامت آئے تب استقامت کا پتہ چلتا ہے کہ اب یہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا.
میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے.
ساری دنیا سے نفرت کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ سے نفرت, بیوی بچوں سے, کاروبار سے نفرت, بلکہ وہ دنیا جو اللہ سے غافل کر دے, اللہ سے غفلت کا نام ہے دنیا. دنیا سونے چاندی مال کے ڈھیر, سلطنت اور بادشاہت کا نام نہیں ہے, دنیا اس بات کا نام ہے کہ اللہ سے غافل کر دے. جو چیز بھی اللہ سے غافل کر دے, چاہے وہ مال ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے کاروبار ہو, چاہے سلطنت ہو, وہ دنیا ہے. لیکن اگر بیوی بچوں کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرتا ہے, والدین کی خدمت کرتا ہے, تو یہ ساری نعمت ہے. مسجد جا رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, حلال کام کر رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, عبادت ہے. دنیا یہ نہیں ہے, دنیا اللہ سے غافلت کا نام ہے.
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے میری دنیا ہے الفت سلامت رہے میری دنیا ہے الفت سلامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے اپنے اعمال پر گر ندامت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا
بولو آمین
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے
حسرت نہ کرے کہ کاش اسلام میں یہ چیز جائز ہوتی کاش ہم گانا سن لیتے کاش ہم حسینوں کو دیکھ لیتے حسرت بھی رکھو اس کی خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے اللہ کی مرضی پر اپنی خوشیوں کو آگ لگا دو حرام خوشیوں اور جائز جتنی خوشیاں ہیں انڈا بھی کھاؤ مرنڈا بھی پیو جو اللہ تعالیٰ دے وہ استعمال کرو اس کو
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی محسرت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے
الحمدللہ رو آتش ہے
روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری استقامت رہے
میرے دوستو ڈرتے رہنا چاہیے کہ آج اللہ نے توفیق دی تقویٰ کی صحبت اہل اللہ کی نمازوں کی خیر خیرات کی جو بھی تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا یہاں سنو آخری سانس ہمارا جو ہے کہیں اور ہم چلے جائیں بہکا دے شیطان آخری سانس بھی ایک بڑھیا نے حضرت پیر بان پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ تو بڑے اللہ والے بڑے بزرگ بہت پہنچے رہ کر کیا کہا کہ فرمایا کہ ہاں ایمان تو سلامت بلدے گول بھرے اچھا فارسی بھی شروع ہو گیا یہ یاد دلا دیتے ہیں ہم کو اشعار لیکن فارسی شعر جو انہوں نے پہلی دفعہ یاد دلا ایمان تو سلامت بلدے گول بھرے احسن تو بری چستی اور چالاکی ہے ماں کیا جب میں اپنے ایمان کو قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جاؤں گا جب میرا انتقال ہو جائے گا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا تب میں خوشی مناؤں گا کہ ہاں میں نے کچھ کام کیا. اور اس سے پہلے ایک سانس بھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا مانگا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک پلک جھپکنے میں جتنا وقت گزرتا ہے, کتنا وقت گزرتا ہے, اس پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ اس لمحے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا, یہ بدماش ہے. ہاں خواجہ صاحب فرماتے ہیں اسی کی تشریح میں کہ نفس کا اجدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں. دل دلا مانے دل, اپنے دل کو کہہ رہے ہیں نفس کا اجدہا دسنے وا دس لیتا ہے. نفس کا اجدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. اپنے نفس سے ہر وقت ہوشیار رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کوئی بھی اپنے نفس کے حوالے کرنے سے اللہ پناہ مانگی کہ اللہ بے نفس کے حوالے سکھایا ہے امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, کوئی گناہ آپ سے ہوتا ہی نہیں تھا, عطا سے پاک تھے آپ, اللہ نے ان کو معصوم بنائے. لیکن ہماری نصیحت کے لیے, امت کی نصیحت کے لیے, امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہیں. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے, میرے مولا میری استقامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. زور کس پہ ہوا؟ سنت پہ. اس وقت یاد رکھنا, اللہ کو پانا ہے ہم نے, میں بھی یاد رکھوں, میرے گھر والے بھی یاد رکھیں, آپ سب بھی, آپ کے گھر والے بھی, سب مسلمان اس سبق کو یاد رکھیں کہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے. وقت کافی ہو گیا, بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.